السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ بقرہ آخری لیسن. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین. الحمدللہ، ہم پچھلے لیسن میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 286 جو کہ آخری آیت ہے کمپلیٹ کر چکے تھے، اس کی تفسیر بھی. اور آج ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم نے یہ آیات سے، جو آخری آیات تھیں سورہ بقرہ کی، اس سے کیا سیکھا، عملی نقاط ہمارے لیے کیا ہیں، اور قابل توجہ پوائنٹ ہمارے لیے کیا ہیں، اور اس سفر میں ہم نے کون سے فائدے والی چیزیں حاصل کیں، اور کون سی ایسی نقصان دہ چیزیں تھیں جن سے ہم نے پیچھا چھڑایا، اس کو بھی ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اپنا تجزیہ کریں گے انشاءاللہ. جیسے کہ آپ کو یاد ہے کہ ہم نے آخری آیت پڑھی تھی سورہ بقرہ کی، جس کو خواتین میں سورہ بقرہ کہا جاتا ہے، عرش کے خزانے سے دی گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور حدیث میں آتا ہے کہ جو کوئی رات میں سوتے وقت اس کی تلاوت کرے گا وہ اس کے لیے کافی ہو جائے گی. الحمدللہ، یعنی من قرأ خواتیم سورۃ البقرہ من لیلتی کفتاہ، اس کے لیے کافی ہو جائے گی. صحیح مسلم کی حدیث ہے. تو بہرحال، اس کی جب اتنی فضیلت ہے، اس کے اتنے فائدے ہیں، تو کیوں نہ ہم اس کو یاد کر لیں، اور کیوں نہ ہم اس کو روزانہ رات میں سوتے وقت پڑھیں. اس لیے جو آج کے قابل عمل جو پوائنٹ ہے، ہم ہر دفعہ ہر پیج سے تین عملی نقاط لیا کرتے تھے. آپ کو یاد ہوگا کوئی ایک آدھ پیج ہمارا چھوٹ گیا ہوگا. تو آج کی ان آیات سے جو تین عملی نقاط ہیں وہ یہ ہیں کہ ہمیں روزانہ سوتے وقت سورہ بقرہ کی یہ دو آخری آیتیں پڑھنی ہیں، جو کہ پڑھنے والے کے لیے کفایت کر جائیں گی. تو یہ آج سے ہم اپنا معمول بنا لیں کہ سونے سے پہلے ہر حال میں ہم سورہ بقرہ کی یہ آخری آیت پڑھیں گے انشاءاللہ. دوسرا ہے، ہمیں اپنے کاموں سے فارغ ہو کر نیک عمل کے لیے حریص ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں حریص ہونا چاہیے. حریص مطلب ہم بے چین ہوں، ہم خواہش مند ہوں، ہم وہ کام کرنے کے لیے دوسرے تمام کاموں کو چھوڑ دیں کہ بس میں کون سا یہ کام کروں جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. تو ہم حریص ہوں نیک کام کرنے کے لیے اپنے کاموں سے فراغت کے بعد، کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اپنا وقت گزاریں، عمل خیر کریں. جب ہم یہ سب کام کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی مغفرت آتی ہے، اور ہم یہ نیک اعمال کرنے کے بعد، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کے بعد، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرے. کیونکہ ان آیت میں کیا بتایا گیا، وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. پہلے کیا ہے، سمعنا واطعنا ہے، اس کے بعد غفرانک ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ اس کے رسول کی، اور عمل خیر کرتے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں، اس کے بعد آپ مغفرت کا سوال کریے اللہ تعالیٰ سے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور، اللہ نے چاہا تو مغفرت فرمائے گا ہماری. تو دوسرا قابل عمل پوائنٹ کیا ہے، کہ ہم کو اپنے کاموں سے فراغت کے فوراً بعد ہمیں اس بات کا حریص ہونا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے کام کریں اور عمل صالح کریں. تیسرا قابل عمل پوائنٹ یہ ہے کہ ہم عمل کریں صالح اپنی زبان سے، یعنی ہم اپنا جائزہ لیں کہ آج میری زبان سے کون سا ایسا ذکر ہوا، تو عمل صالح زبان کے ساتھ، عمل صالح مال کے ساتھ، اور عمل صالح جوارح کے ساتھ، یعنی ہمارے جسم کے ساتھ، اور اس کے بعد ہم اللہ تعالی سے دعا کریں. تو یہ تمام کام کرنے کے بعد جب دعا کی جائے گی تو قبول ہوگی انشاءاللہ، یہ بھی علماء کرام کہتے ہیں. تو یہ تین قابل عمل پوائنٹ ہیں ہمارے لیے یہ صفحے سے، جو ہم نے آخری صفحہ پڑھا تھا 49. پھر تین قابل توجہ پوائنٹ ہمارے لیے کیا ہے، کہ اس میں گواہی کی بات آئی تھی کہ جو گواہی کو چھپاتا ہے تو وہ آسم القلب ہوتا ہے، یعنی گناہگار دل والا ہوتا ہے. تو گواہی کو چھپانا دل کو گناہ میں مبتلا کرنے کے برابر ہے. تو اس لیے اگر کوئی ایسی شہادت ہمارے پاس ہو جس سے جب ہم سے پوچھا جا رہا ہو اور ہمیں گواہی دینی پڑے، تو ہم حق کا ساتھ دیں اور گواہی کو نہ چھپائیں، کیونکہ یہ دل کو گناہگار کر دیتا ہے گواہی کو چھپانا. دوسرا قابل توجہ پوائنٹ تھا کہ سما اور اطاعت ذریعہ بنتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا. یعنی آپ سمع اور اطاعت کرتے ہیں, آپ فوراً سنتے ہیں اور عمل کرتے ہیں اور اطاعت کرتے ہیں, تو یہی ذریعہ ہے, سبب ہے اللہ تعالیٰ کی مغفرت تک پہنچنے کا. سبحان اللہ, کتنی اچھی بات ہے نا. آپ خود سوچیں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت ہمیں حاصل ہو تو ہم کیسے پہچانیں گے؟ تو پھر ہم دیکھیں کہ ہم کتنی سماع و اطاعت کر رہے ہیں, ہم کتنا اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اپنے آپ کو لگا رہے ہیں. تیسری بات ہے, اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ولی بن جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کام کرتے ہیں, جو اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں. اور جب اللہ تعالیٰ ولی بن جاتا ہے مومنوں کا, تو یہی ذریعہ بنتا ہے دشمن پر غلبے کا. یعنی اگر آج ہم چاہتے ہیں کہ دشمن پر ہم کو غلبہ حاصل ہو, جو آج مسلمانوں کے دشمن ہیں, جو مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں, ان پر اگر ہم غلبہ چاہتے ہیں, تو پہلے ہم کو اللہ تعالیٰ کو اپنا ولی بنانا پڑے گا. اور ولی اللہ تعالیٰ ہمارا مولا ہو, ہمارا مددگار ہو, جس پر ہمارا توکل ہو, جس سے ہمیں امید وابستہ ہو, ہمارا ٹرسٹ مکمل اس پر ہو, اور ہم اس کے احکام کے مطابق عمل کریں, تو سمجھے اللہ تعالیٰ ہمارا ولی ہے. تو اللہ تعالیٰ کا ولی بننا, جب اللہ تعالیٰ ہمارا مولا بن جاتا ہے, تو ہمیں فتح اور نصرت حاصل ہوتی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں, ہم نے پڑھا تھا کہ انت مولانا فنسون علی القوم الکافرین, کہ تو ہی ہمارا مولا ہے, بس تو ہمیں نصرت عطا فرما کافر قوم پر. تو اگر ہم آج کافر قوم پر غلبہ اور فتح اور نصرت حاصل کرنا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کو اپنا ولی بنانا ہوگا. اور اللہ تعالیٰ کے ولی کون ہوتے ہیں؟ جو قرآن والے ہیں, قرآن والے اہل اللہ ہیں, اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کا مددگار ہے. قرآن والوں کو ہی اللہ تعالیٰ اپنا دوست بناتا ہے. تو لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ولی بنے, تو پھر ہمیں ویسے کام کرنا ہوگا. تو یہ آج کی قابل توجہ باتیں تھیں. الحمدللہ, جیسے کہ ہم نے یہ جو قرآن کا سفر تھا سورہ بقرہ کا, ہم نے آغاز کیا تھا اور الحمدللہ بھی اختتام کو پہنچا ہے. تقریباً 6 ماہ ہمیں لگے ہوں گے. اس سفر میں ہم نے کیا کھویا, کیا پایا, ہم نے کیا فائدے حاصل کیے, ہم نے کیا لغویات سے چھٹکارا پایا, جو نقصان دہ چیزیں تھیں ہمارے لیے, ہم نے اس کو کس طرح چھوڑا اور کس طرح وہ ہم سے چھوٹتی چلی گئیں, یہ ہم سب اپنے بارے میں خود جانتے ہیں. آپ کے بارے میں آپ خود جانتے ہوں گے کہ آپ نے سورہ بقرہ کی تفسیر کے ساتھ آپ نے کیا کچھ سیکھا اور کیا کچھ حاصل کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ قرآن دعوت دیتا ہے تمہیں غور و فکر کی, اور اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها, کہ یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں. تو قرآن کھولتا ہی ان لوگوں کے لیے ہے اپنے آپ کو جو اس سے ہدایت طلب کرنا چاہتے ہیں, جو اپنے دل کے دروازے اس کے لیے کھولتے ہیں. ظاہر سی بات ہے, جن دروازوں پر لاک لگا ہو, وہ دروازوں کے اندر کوئی کیسے داخل ہو سکتا ہے؟ تو اسی طرح سے قرآن تو ایکچولی یہ ہدایت والی کتاب ہے, یہ رہنمائی کرتی ہے ہمارے سیدھے راستے کی, یہ صراط مستقیم پر چلنے کی ہمیں ترغیب دیتی ہے, ہمیں اپنے منزل مقصود تک پہنچاتی ہے. آج واحد ذریعہ کوئی ہے اگر ہدایت حاصل کرنے کا, تو وہ قرآن ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو جو قرآن کو اپنا ساتھی بناتا ہے, جو قرآن کو اپنا ہم سفر بناتا ہے, یقین جانے کہ اس کا راہ حق سے گم ہونا مشکل ہے, پھر ناممکن ہے. کیونکہ جس کا قرآن گائیڈ بن گیا, جس کا قرآن رہنما بن گیا, پھر بھلا وہ کیسے بھٹک سکتا ہے, وہ کیسے گمراہ ہو سکتا ہے؟ تو اس قرآن کی طرف آنے کے لیے ہم کو پہلے اپنے دل کے دروازے کھولنے پڑتے ہیں, اور جب تک ہمارے دل کے دروازے نہ کھلیں, اس سے ہدایت حاصل کرنے کی طلب ہمارے دل میں نہ ہو, یقین جانے کوئی اوپر آپ کے اندر وہ تفسیر انڈیل نہیں سکتا. اور یہ ہدایت ویسے بھی کوئی انڈیل دینے والی چیز نہیں, یہ تو حاصل کرنے والی چیز ہے. یہ دل کی طلب اور تڑپ کے ساتھ ملتی ہے. قرآن آپ کے دل پر دستک دے رہا ہے, یہ کتاب آپ کے دل پر دستک دے رہی ہے. اپنے دل کے دروازے کھولیے, پھر آپ دیکھیے کہ کیسے زندگی خوبصورت ہو جاتی ہے قرآن کے ساتھ. یعنی جو بھی اس قرآن سے جڑا وہ بابرکت ہو گیا. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے ہی ایسی, یہ معجزہ ہے کہ جو اس سے جڑتا ہے وہ مطلب باعزت ہو جاتا ہے, اسے عزت ملتی ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی. یہ قرآن, یہ کتاب دنیا اور آخرت دونوں میں عزت کا ذریعہ ہے, غلبے کا ذریعہ ہے, بابرکت ہو جاتے ہیں لوگ اس کی وجہ سے. وہ جگہ بابرکت ہو گئی جہاں یہ قرآن نازل ہوا, وہ رات بابرکت ہوئی جس رات یہ قرآن نازل کیا گیا, اور وہ مہینہ بابرکت جس میں یہ قرآن نازل ہوا. تو آپ بتائیں کہ کتاب جب اتنی برکت والی ہے تو جب ہم اس سے جڑیں گے تو پھر آپ بتائیں کہ ہماری زندگیوں میں کتنی برکت نہیں آ جائے گی. تو اللہ کے لیے قرآن کے ساتھ کو اور قرآن کے سفر کو کبھی نہ چھوڑیں. یہ سفر تو ایسا ہے جو تا قیامت جاری رہے گا, مرتے دم تک, آخری سانس تک. اگر آپ ایک بار مکمل تفسیر کر بھی لیں تو دوبارہ اس سے جڑیے, پھر کسی اور طریقے, کسی اور تفاسیر کے ساتھ آپ اس کو پڑھیے, کسی اور مفسر کی تفسیر آپ پڑھیے. آپ دیکھیں ہر بار یہ اپنے معجزات آپ پر کھولتا چلا جائے گا, اپنے اسرار و رموز آپ پر کھولتا چلا جائے گا. آپ کو ہر بار وہ آیت کوئی نئے طریقے سے سمجھ میں آتے جائے گی حالات کے لحاظ سے, کیونکہ قرآن کی آیت معجزے سے تعلق رکھتی ہیں. یہ معجزہ ہے اور یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں کہ معجزہ, یہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. اس کو اللہ کے رسول نے فرماتا ہے کہ یہ ابدی معجزہ ہے. ایک حدیث ہے اور ابو ہریرہ اس کے راوی ہے, کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء کو ایسے معجزات دیے گئے جنہیں دیکھ کر اس زمانے کے لوگ ایمان لائے, جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام ہے, ان کو ید بیضہ اور ان کو عصا دیا گیا تھا تو وہ آنکھوں سے دیکھنے والا تھا, اس وقت ختم ہو گیا وہ معجزہ. عیسیٰ علیہ السلام کو کچھ اور معجزہ دیا گیا کہ وہ مادر زاد اندھے کو بینا کر دیتے تھے اور کوڑھی کو ٹھیک کر دیتے تھے, ان کے زمانے تک تھا وہ, ان کے ساتھ ہی ختم ہو گیا. لیکن اللہ کے رسول فرماتے کہ جو معجزہ مجھے دیا گیا ہے وہ ہے قرآن, جو بذریعہ وحی دیا گیا جس سے قیامت تک لوگ متاثر ہوتے رہیں گے. لہٰذا مجھے امید ہے کہ قیامت کے روز مجھ پر ایمان لانے والے تعداد میں سب سے زیادہ ہوں گے. صحیح بخاری کی روایت ہے, آپ سوچیں اتنا بڑا معجزہ ہے یہ جو قیامت تک کے لیے ہے, رہتی دنیا تک. پھر جو اس قرآن کو حاصل کرتا ہے, جو اس قرآن سے جڑا رہتا ہے, جو اس قرآن کے راستے کو اپناتا ہے, تو وہ لوگ کبھی ہلاک اور گمراہ نہیں ہوں گے. ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے, صحیح حدیث طبرانی کی, یقیناً اس قرآن کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں ہے, اسے مضبوطی سے تھامے رکھنا, اسے تھامنے کے بعد کبھی ہلاک نہ ہوگے نہ گمراہ ہوگے. سبحان اللہ, آپ دیکھیں کہ یہ قرآن آپ کو ہلاک ہونے سے بچاتا ہے. ہلاک مطلب یعنی جس کا نقصان ہو گیا, تو ہم نقصان سے بچنا چاہتے ہیں تو اس قرآن کو تھام لے, ہم گمراہ ہونے سے بچنا چاہتے ہیں تو اس قرآن کو تھام لے. تو اس کو مضبوطی سے تھامنا, اور مضبوطی سے تھامنے سے مراد کیا ہے کہ اس کو پکڑ لینا, اور پکڑ لینا ہاتھ سے نہیں بلکہ اس کے احکامات پر عمل کرنا, اس کی باتوں پر ایمان لانا, اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنا. ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ آج دنیا میں ہمارا غلبہ ہو اور ہمیں عروج حاصل ہو, تو پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا, قرآن کو تھامنا ہوگا. صحیح مسلم کی روایت ہے, عمر رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, بے شک اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے بعض لوگوں کو غلبہ اور عروج عطا فرماتے ہیں اور بعض لوگوں کو ذلیل اور رسوا کرتے ہیں. اب آپ بولیں کہ اس قرآن کو آپ حاصل کرتے ہیں اور اس قرآن کی آپ پیروی کرتے ہیں, یقین جانے آپ کو عروج اور غلبہ حاصل ہوگا, یعنی ہم سب کو. تو بہرحال اس قرآن کی تو جتنی باتیں کی جائے کم ہے, کیونکہ یہ تو معجزہ ہے, یہ کلام الہی ہے, یہ اللہ کا کلام ہے. اور آپ سوچیں کہ یہ اللہ کا کلام آج ہمارے ہاتھوں میں ہے, کتنا اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب ہمارے ہاتھوں میں دے دی. آج ہم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہم قرآن ہی کی باتیں کرتے ہیں, قرآن ہی کے بارے میں سوچتے ہیں, اسی کی تفسیر, اسی کے سوالات, اسی کے جوابات. کتنی اچھی زندگی ہے نا یہ, کتنی خوبصورت زندگی ہے جو اللہ کے کلام کے ساتھ ہماری گزر رہی ہے. اور اللہ کرے کہ مرتے دم تک یہ قرآن ہماری زبان پر, ہمارے ہاتھوں میں, ہمارے دلوں میں اسی طرح ہو, اور قرآن یہ قبر میں بھی ہمارا ساتھی بنے. تو اس کے لیے پھر کچھ قربانی دینا ہوگا, کچھ کرنا ہوگا, آپ کو اپنی زندگی سے کچھ اوقات نکالنے ہوں گے. اور یہ جو اوقات ہم نکالیں گے اس میں ہمارا ہی سراسر فائدہ ہے, ہمارا ہی بھلا ہے, کسی اور کا ہم بھلا نہیں کریں گے بلکہ اپنا بھلا کریں گے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ آخرت میں ہمیں اچھے بلند درجات ملیں, جنت کے محلات ملیں, قبر میں ہمیں کشادگی ملے, ہماری قبر جنت کے باغوں میں کا ایک باغ ہو اور وہاں پر یہ قرآن ہمارا ساتھی ہو, تو آپ بتائیے پھر اس کے لیے کچھ قربانی نہیں دینی پڑے گی دنیا میں, کچھ وقت نہیں نکالنا پڑے گا. بغیر قربانی کے تو کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی. تو لہٰذا اپنی زندگی کا ایک مقصد بنا لیں, آج سے دل میں ارادہ کریں کہ مجھے اب اس قرآن کے سفر کو یا قرآن کے ساتھ کو کبھی نہیں چھوڑنا ہے, میں زندگی بھر قرآن سیکھتی رہوں گی, سکھاتی رہوں گی, مجھے اپنی زندگی کو بامقصد زندگی بنانا ہے. ٹھیک ہے چولہا چکی, کھانا بنانا, بچوں کی پرورش, وہ سب میری ذمہ داری ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں بحیثیت مسلمان ایک دائی بھی ہوں. مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ فرض سونپا ہے, یہ میرا فرض منصبی ہے کہ میں اس قرآن کو دوسروں تک پہنچاؤں، میں امت وسط ہوں، مجھے اس قرآن کو آگے پہنچانا ہے، کیونکہ پیچھے والوں نے جب اس کو مجھ تک پہنچایا تب مجھے اس کو آگے پہنچانا، یہ میری ذمہ داری ہے، اور ہر کوئی انڈیویجولی اس کو اپنے اوپر لے اور پھر مل کر ساتھ میں کام کرے۔ تو اس قرآن کو پہنچانے کے لیے پھر میرے پاس کیا کیا ایبلٹی، کیا کوالٹیز اور کیا صفات ہونی چاہیے، وہ مجھے اپنے اندر پیدا کرنی ہے۔ قرآن والے کیسے ہوتے ہیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، ان کی زندگی گزارنے کا طریقہ کیسا ہوتا ہے، وہ مجھے جاننا پڑے گا۔ اس کے لیے پھر مجھے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنی پڑے گی، مجھے ایسے لوگ، ایسی کمپینین شپ ڈھونڈنی ہوگی جس کی وجہ سے میں یہ علوم کو، یہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو سیکھتی رہوں اور سمجھتی رہوں اور آگے پھر سمجھانے کا بھی کام کروں۔ تو اس کے لیے پھر وقت چاہیے، اور بعض اوقات دین کا کام کرنے کے لیے آپ کو مال بھی چاہیے، کیونکہ مال کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ اور ابھی ہم نے سیکنڈ پارے میں اتنی زیادہ انفاق کی آیتیں پڑھی، سیکنڈ اور تھرڈ پارے میں، تو مال بھی لگانی ہے، جان بھی لگانا ہے، وقت لگانا ہے، سب کچھ لگانا ہے، آپ کو اپنا ٹیلنٹ بھی لگانا ہے ساتھ میں۔ اور ہم کو ایسے انٹلیکچوئل لوگ چاہیے یہ دین کا کام کرنے کے لیے۔ اگر ایسے چند لوگ بھی آئے نا جو کور ہوتے ہیں، جو کریم ہوتے ہیں معاشرے کا، وہ لوگ اگر یہ کام کریں گے تو یقین جانے کہ یہ کام بہت تیزی سے پھیلے گا۔ سبھی لوگوں کے کام کرنے کا ہے یہ معاملہ، یعنی یہ نہیں کہ بس چند لوگ کریں، نہیں، لیکن ایسے لوگ ہوں جو کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ صلاحیتیں دی ہوں، جن کو ٹیلنٹ دیا ہو، جن کو ذہنی قوت دی ہو، اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہو، وہ لوگ اگر آئیں گے تو اور زیادہ بہتر طریقے سے کام ہوگا۔ تو پلیز اپنے اندر کے ٹیلنٹ کو پہچانیے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے اندر ٹیلنٹ رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے اندر کچھ نہ کچھ صلاحیت رکھی ہے، کوئی کسی فیلڈ میں ماہر ہے، کوئی دوسری فیلڈ میں ماہر ہے، تو اپنی صلاحیتوں کو پہچانیے، اور جو صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہیں اس کو استعمال کریے دین کی تبلیغ کے لیے، دین کے کام کے لیے۔ یا تو طالب علم بنیے، یا معلم بنیے، یا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے بنیے۔ اس کے علاوہ جو بھی چیز ہے دنیا میں، اس پر لعنت کی گئی ہے، یہ حدیث کا مفہوم ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنے، کوئی سنی سنائی بات نہیں ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اپنی زندگی کو بامقصد بنانا ہے، یہی میرا آخری میسج ہے آپ کو، اور یہ آخری نہیں ہے، انشاءاللہ ہم اپنی دوسری جرنی شروع کریں گے۔ یہ قرآن کا سفر تو کبھی ختم نہیں ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ آخری سانس تک، ہمیں موت بھی آئے، اللہ تعالیٰ تو اس حالت میں آئے کہ ہم تیرے فرما بردار بندے ہوں اور ہمارے ارد گرد، ہمارے ہاتھوں میں قرآن ہی ہو، بس ہمیں اسی حالت میں موت آئے کہ بس اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو، اور ہمیں ندا آئے کہ یا ایتہ النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ تو ہمیں یہ ندا ہے اپنے آخری وقت میں، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم اپنی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی راہ میں لگا دیں اور ہمارا نفس نفس مطمئنہ بن جائے انشاءاللہ۔ تو الحمدللہ ہمارا یہ سورہ بقرہ کا سفر ختم ہوا، اور دیکھا جائے تو یہ سفر کا آغاز تھا، ابھی یہ اختتام نہیں ہے، ابھی تو ہمیں بہت ساری منزلیں طے کرنی ہیں، اور علم کی راہیں، علم کا راستہ یہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، یہ تو آپ کو اپنی آخری سانس تک جاری رکھنا ہے۔ کبھی ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہاں اب میں پرفیکٹ بن گیا، یا میں پرفیکٹ بن گئی اور میں نے تمام علوم حاصل کر لیے، نہیں، یہ علم تو ایک ایسا سمندر ہے کہ آپ اسے کتنا بھی حاصل کر لیں تو گویا کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ نے سمندر میں اپنی انگلی ڈبوئی ہو اور جتنا آپ کی انگلی کو پانی لگا ہو بس اتنا، تو ابھی تو پورا سمندر باقی ہے، اور اس کے لیے ہماری یہ زندگی ناکافی ہے۔ لہذا ہمیں اس راہ میں لگے رہنا ہے، لگے رہنا ہے یہاں تک کہ ہم اپنے رب سے جا ملیں اور وہ ہم سے راضی ہو اور ہم اس سے راضی ہوں انشاءاللہ۔ تو اس سفر میں ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ تھے ماشاءاللہ، جو سیکھنے والے ہیں وہ لوگ، کیونکہ اگر سیکھنے والے نہ ہوتے تو سکھانے والے کیا کرتے۔ اگر آپ لوگ نہ ہوتے ماشاءاللہ، آپ لوگوں کا جذبہ واقعی میں قابل داد ہے، اگر اس کا یہاں پر اظہار نہ کیا جائے تو یقین جانے کہ پھر یہ ناانصافی ہوگی۔ میں آپ تمام طالب علموں کی دل سے ممنون ہوں کہ آپ لوگوں نے اتنی ڈیڈیکیشن کے ساتھ، اتنی استقامت کے ساتھ، اتنے لمبے کورس کو ماشاءاللہ ابھی تک ہمارے پاس جو ورک شیٹس آ رہی ہیں یا جو ہر ہفتے اگزام دیتے ہیں آن لائن، ماشاءاللہ تقریباً وہ 200 سے زیادہ ہیں الحمدللہ، ابھی تک ہمارے پاس 100 سے زیادہ ورک شیٹس ابھی تک جمع ہوئی ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ، یعنی 100 اسٹوڈینٹس ابھی تک بھی استقامت پر ہیں، بلکہ 100 سے زیادہ ہیں اور لوگ دے رہے ہیں ابھی الحمدللہ۔ تو یہ واقعی میں اس بات کی علامت ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آج ہمارے اندر خیر باقی رکھی ہے، ابھی بھی ہمارے درمیان ایسے لوگ موجود ہیں جو علم کا شوق رکھتے ہیں، جو علم کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں۔ تو جو علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ نہ ہو نا امید اقبال اپنی کشت ویران سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، کہ واقعی میں ہم جو رونا روتے ہیں اور ایک مایوس کن کیفیت میں مبتلا کر دیا گیا ہے آج امت مسلمہ کو، اور میڈیا بھی بس یہی باتیں بتاتا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، مسلمان ایسے مسلمان ویسے، لیکن یہ ایک بہت بڑی امید کی بات ہے کہ نہیں الحمدللہ ہم ابھی اتنے گئے گزرے نہیں ہوئے، ذرا سا اگر ہمیں نرمی ملے، ذرا سی اگر ہمیں نمی ملے، اگر تھوڑی سی ہلکی سی پھوار بھی ہو، تو آج مسلمانوں کے دل ایسے نرم ہیں ماشاءاللہ اور ایسے زرخیز ہیں کہ وہ تھوڑی سی نمی سے، تھوڑے سے بارش کے قطروں سے وہ زرخیز ہو جاتے ہیں۔ اگر ان کے دل پر وحی الہی کے تھوڑے سے چند قطرے بھی پڑتے ہیں تو ماشاءاللہ ان کے دل کھل جاتے ہیں، ان کا سینہ اسلام کے لیے کھل جاتا ہے الحمدللہ۔ یہ آپ لوگوں کی استقامت دیکھ کر مجھے تو یہی لگتا ہے کہ ماشاءاللہ بہت جذبہ ہے آج ہماری امت کی خواتین میں خاص طور سے، اور یقین ہے کہ خواتین کے اندر اگر دین پہنچ گیا اور خواتین کے اندر دین کا شوق پیدا ہو گیا تو پھر وہ پورے گھر میں دین کو نافذ کر کے رہتی ہیں، اور یہ بالکل صحیح بات ہے، حقیقت ہے کہ ایک اچھی ماں، ایک اچھی بیوی، ایک اچھی بیٹی، ایک نیک بیٹی، نیک بیوی اور نیک ماں وہ پورے گھر کو چینج کر دیتی ہیں ماشاءاللہ، اور ایک عورت کی وجہ سے، ایک خاتون کی وجہ سے پورا گھرانہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار گھرانہ بن جاتا ہے سبحان اللہ۔ اور ایسے ہی تو لوگ مطلوب ہیں اللہ تعالیٰ کو، اللہ اور اس کے رسول کے محبوب اور پسندیدہ بندے کون سے ہیں کہ جن گھروں میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کی جاتی ہے، جن گھروں میں نماز کی پابندی کی جاتی ہے، جن گھروں میں قرآن پڑھا جاتا ہے، جن گھروں میں قرآن سیکھا جاتا ہے، جن گھروں میں قرآن اور حدیث پر عمل ہوتا ہے، ایسے ہی گھر مطلوب ہے اللہ تعالیٰ کو، تو ہمارے گھر ویسے بن جائیں انشاءاللہ۔ اور جیسے میں نے آپ کو ایک دفعہ بتایا تھا کہ امام ابن القیم جوزی کہتے ہیں کہ جیسے یہاں سے ہم جب ستاروں کو دیکھتے ہیں تو ستارے چمکتے ہیں، تو ایسے ہی جب آسمان والے نیچے ان گھروں کو دیکھتے ہیں جہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے تو وہ گھر ان کو چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ ان کا اوپینین تھا۔ تو اللہ کرے کہ ہمارے گھر وہ چمکتے ہوئے گھر ہو جہاں قرآن پڑھا جاتا ہو، جہاں قرآن سیکھا جاتا ہو، جہاں قرآن سمجھا جاتا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو ایسا گھر بنا دے، اور ماشاءاللہ آپ لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر آخرت میں دے جو آپ نے وقت لگایا، جو اتنے گھنٹوں کی تفسیر آپ نے سنی ماشاءاللہ، جو آپ نے ورک شیٹ سبمٹ کی۔ مجھے معلوم ہے کہ ہم نے بہت لمبی لمبی ورک شیٹس بنائی، کچھ لوگوں نے مجھے کہا بھی ہمارے گھر والوں میں سے کہ اتنے سارے سوالات، 50-50 سوالات، لیکن آپ دیکھیں کہ کوئی اور ذریعہ ہمارے پاس نہیں تھا، جو آن لائن اسٹوڈینٹس ہیں انہوں نے تفسیر سنی یا نہیں سنی، تو وہ ایک ہی بات سے ہو سکتا تھا کہ پھر ہم ہر آیت پر یا ہر پیج سے کچھ ایسے سوالات لیں جس سے معلوم ہو کہ ہاں انہوں نے ورک کمپلیٹ کیا ہے، کیونکہ ہم اپنی آنکھوں سے تو نہیں دیکھ رہے کسی کو، اللہ تعالیٰ جانتا ہے بہرحال، لیکن اسٹوڈینٹس بھی باقاعدگی کے ساتھ امانت داری سے تفسیر سن کر اس کے سوالات کے جوابات دیتے تھے ماشاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ کیا بدلہ ہو سکتا ہے اچھی بات کا سوائے اچھی اجر کے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین جزا سے نوازے، بہترین اجر سے نوازے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے یہ کوشش کو قبول فرمائے، میں اپنے انچارجز کے نام نہیں لوں گی لیکن یقین جانیے کہ میرا کچھ بھی اس میں کام نہیں تھا، مجھے لگتا بولنا سب سے آسان ہے، اور کبھی کبھی بعض اوقات اس لیے کبھی اندر سے کچھ فکر بھی ہوتی ہے کہ میں سب سے آسان والا کام کر رہی ہوں اور باقی ہمارے انچارجز سارا محنت والا کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کو مجھ سے بھی زیادہ جزا دے انشاءاللہ۔ اگر ہماری یہ ٹیم نہ ہوتی اور یہ لوگ سارا ساتھ نہ دیتے، چاہے وہ ورک شیٹ ٹائپ کرنے والے ہوں، چاہے وہ ورک شیٹ چیک کرنے والے ہوں، چاہے وہ ورک شیٹ کریکٹ کرنے والے ہوں، یعنی جو اس میں غلطیاں آئیں اس کو صحیح کرنے والے ہوں، چاہے لیسن پوسٹ کرنے والے ہوں، چاہے اس کے لیے میسج بنانے والے ہوں، چاہے وہ گروپ ایڈمن ہوں، یا جو بھی جس لیول کا بھی انہوں نے کام کیا ماشاءاللہ، چاہے وہ لیسن کو ایڈٹ کرنے والے ہوں۔ یقین یعنی جب انڈیا میں انٹرنیٹ کی مشکل تھی تو لیسن کو اپلوڈ کرنا بھی مشکل ہوتا تھا، تو اس کے لیے جو لوگوں نے تکلیف اٹھائی اس کو اپلوڈ کرنے کے لیے وہ بھی اس میں شامل ہیں، کہ بعض اوقات ایک ایک دو دو گھنٹے لگ جاتے تھے لیکن لیسن پوسٹ نہیں ہوتا تھا، نہ ای میل کے ذریعے سے نہ واٹس ایپ کے ذریعے سے، تو لوگوں نے دو دو گھنٹے اس کے لیے لگائے ہیں صرف لیسن پوسٹ کرنے کے لیے، تو یہ تمام لوگ اس میں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو اجر عظیم سے نوازے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کی ایک چھوٹی چھوٹی محنت کا بہترین اجر اور بہترین بدلہ دے، اور یہ قرآن قیامت کے دن ہمارے لیے سفارش کا ذریعہ بنے، ہمارے لیے قبر میں اچھا ساتھی بنے، اور اس دنیا میں بھی ہمارا ساتھی رہے تاکہ ہم اپنی زندگی اس کے مطابق گزار سکیں انشاءاللہ۔ اور یقیناً اس میں ہمارے بعض اسٹوڈینٹس کا بھی بہت ہاتھ ہے کہ گاہے بگاہے ان کے میسیجز آتے رہے ہمیں کہ انہیں کیا کچھ سیکھنے کو ملا، ان کی زندگی سے کیا کچھ نکل گیا، جو نقصان دہ چیزیں تھیں وہ انہوں نے نکال دی اپنی زندگی سے، جو ٹائم ضائع کرنے والی لغویات تھیں وہ انہوں نے نکال دی اپنی زندگی سے، اور کس طرح سے ان کی زندگی کنسٹرکٹیو کاموں میں لگ گئی الحمدللہ۔ تو وہ اسٹوڈنٹس جو ہمیں گاہے بگاہے میسج کرتے رہے، ان کی وجہ سے بھی ہمارے ممبرس کو ایک طرح سے انکریجمنٹ ملا الحمدللہ، اور کسی کی چھوٹی سی دعا بعض اوقات ہمارے لیے بہت زیادہ کارآمد ثابت ہوتی ہے، جو موٹیویٹ کرتی ہے۔ اور اس کام میں آپ کے یقیناً آپ کے گھر والوں کا بھی بہت ہاتھ رہا، جو شادی شدہ خواتین ہیں تو ان کے شوہر، جو بچے والی خواتین ہیں ان کے بچوں کا، جو ابھی شادی شدہ نہیں ہے ان کے بہن بھائیوں کا، ان کے والدین کا، اور سبھی کا اس میں بہت زیادہ ہاتھ ہے کہ انہوں نے مدد کی، انہوں نے ساتھ دیا، چاہے تفسیر سننے میں، چاہے ورکشیٹ کرنے میں، چاہے ریکارڈنگ میں، جو بھی چیزیں ہیں، یہ کام جو بھی ہوتا رہا اس میں گھر والوں کا ساتھ جب تک نہ ہو تب تک انسان کچھ کر نہیں سکتا، لہٰذا سبھی لوگوں کے گھر والے اس میں شامل ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کو بہترین جزا دے اور اجر عظیم سے نوازے، ان کے اس سپورٹ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جنت میں ان لوگوں کے درجات بلند کرے انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سے یہ کام قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کام میں ہم سے کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہو، کیونکہ ہم انسان ہیں اور ہم اس کتاب کا اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کا حق تو ادا کر ہی نہیں سکتے، ہم تو بہت ہی کمزور، بہت ہی محتاج ہیں، اور ہمارے اندر بہت ساری کمیاں، بہت ساری خامیاں ہیں ہمارے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری ان خامیوں کو نظر انداز کرے، ہماری خامیوں سے، ہماری غلطیوں سے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے، اور اس کام کو احسن طریقے سے قبول فرمائے اللہ تعالیٰ، اور اس کا بہترین نظر ہمیں اللہ تعالیٰ آخرت میں دے۔ اس تفسیر کے دوران اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو، چاہے وہ الفاظ میں ہو، چاہے وہ تفسیر بیان کرنے میں ہو، یا کوئی کوٹیشن ہو، یا کوئی ایسی حدیث آ گئی ہو جو کہ ہو سکتا ہے ضعیف ہو، تو میں اس کے لیے آپ لوگوں سے معافی چاہتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ میری غلطی کو معاف فرمائے اور اس غلطی سے لوگوں کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ تو جو بھی غلطی تھی وہ میری اپنی ذات کی وجہ سے تھی، یا میرے کم علمی کی وجہ سے تھی، تو اس کے لیے میں پہلے ہی آپ سے معافی چاہتی ہوں کہ اگر کوئی غلطی اس طرح سے ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ بھی مجھے معاف کرے اور آپ لوگ بھی مجھے معاف کریں۔ اور جو بھی بھلائی تھی اس پورے سفر میں، سورہ بقرہ کے تفسیر کے سفر میں، تو یہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تھا، اللہ تعالیٰ کی مدد اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہی ہم کوئی کام کر سکتے ہیں، ورنہ ہماری تو نہ کوئی بساط ہے، نہ کوئی ہماری مجال ہے کہ ہم کچھ کام کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ کی جب تک مدد شامل حال نہ ہو ہم کوئی کام نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، اور اس کا بدلہ ہم سب کو آخرت میں عطا کرے انشاءاللہ۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔